أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين فإنه ناصر وخير معين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم وجعلنا من أنصاره وأتباعه. ہماری گفتگو اصطلاحات علم عرفان کے سلسلے میں ہو رہی تھی اور آج اس کی 19ویں نشست آپ سماعت کر رہے ہیں, 19ویں سیٹنگ, 19ویں نشست یا کلاس کہ جس میں ہم نے علم عرفان کے بارے اب تک جو ہم نے گفتگو کی ہے وہ وقت, حال, مقام, قبض و بسط اور جمع و فرق یا جمع و فرق کے بارے میں ہے. آج ایک اور کیفیت اور ایک اور اصطلاح کے جسے علم عرفان میں بیان کیا جاتا ہے وہ ہے غیبت و حضور. وہ غیبت کے معنی سے ہم آگاہ ہیں, حضور کے معنی سے بھی ہم آگاہ ہیں. حضور وہ جو حاضر ہو, حاضر اس میں فاعل ہے کہ جو موجود ہو, جیسے حضرہ یعنی موجود ہونا. کہتے ہیں کہ غیبت در حقیقت حالت بے خبری کو کہا جاتا ہے جو مخلوق کی نسبت ہوتی ہے. جب عارف, مثلا بعض اوقات ہوتا ہے کہ آپ اپنی کسی فکر میں ڈوب جاتے ہیں اور آپ کو اپنے اطراف کا اندازہ نہیں رہتا, کون آیا کون گیا یا کسی نے آواز دی, آپ کو اتنے محو ہوتے ہیں آپ اپنی اس غور و فکر میں, اس چیز میں, اس پریشانی یا خوشی میں کہ آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ کیا ہو گیا ہے. اس کو غیبت کہا جاتا ہے, یعنی انسان جو ہے اپنے اطراف کی دنیا سے, سراؤنڈنگ سے بالکل تعلق ہو جاتا ہے. اور بھی کیفیت ہمارے پاس آتی ہے, بعض اوقات ہوتا ہے کلاس میں استاد دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ایک طالب علم بیٹھے بیٹھے وہ کلاس میں بیٹھا ہوا ہے لیکن اس کی روح, اس کی فکر کہیں اور ہوتی ہے, وہ کوئی پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے, پھر استاد جب کہتا ہے تو وہ لوٹ کر آتا ہے. یا کبھی آپ اتنے غرق ہوتے ہیں, آپ کی والدہ یا والد یا کوئی دوست آپ کو آواز دیتا ہے, متوجہ نہیں, دو تین آواز دینے کے بعد اچھا پھر آپ چونکتے ہیں. یہ جو اپنے اطراف سے اب غافل ہو رہے ہیں, بے خبر ہو رہے ہیں یا تھوڑی دیر کے لیے اللہ تعلق ہو رہے ہیں, اس کو غیبت کہا جاتا ہے. اور حضور جو ہے اس کے برعکس ہے, وہ انشاءاللہ جب آئے گا تو اس کو عرض کریں گے. خوب مل کے درود بھیجیے محمد والے محمد پر. اور حضور کیا ہے؟ یعنی اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں محسوس کرنا, جس کو امام خمینی نے فرمایا تھا عالم محضر خداست, در محضر خدا گناہ نکنید. عالم یعنی دنیا خدا کی بارگاہ ہے, اور جب خدا کی بارگاہ ہے تو پھر انسان اس میں گناہ نہ کرے. چنانچہ کہ غیبت مخلوق سے بے خبری ہے, اور حضور جو ہے وہ اپنے پروردگار کے سامنے اپنے آپ کو محسوس کرنا ہے. کہتے ہیں کہ کبھی کبھی عارف جو ہے وہ اپنے اطراف سے غافل ہو جاتا ہے, جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, استاد محترم مولانا سید آغا جعفر نقوی صاحب مرحوم, وہ ایک عارف بتمام معنی تھے. اس کو فارسی میں ایک بڑی پیاری اصطلاح کی جاتی ہے, عارف بتمام عیار. عیار کہتے ہیں کیرٹس کو, یہ اتنے کیرٹ کا گولڈ ہے. اچھا گولڈ کون سا ہوتا ہے جو زیادہ کیرٹ کا ہو؟ کتنے کیرٹ کا ہو؟ 24 کیرٹ کا کہا جاتا ہے خالصیت. عارف میں تمام عیار بول, یعنی تمام عیار سے مراد کیا ہے؟ ان ساری صفات اس میں پائی جاتی تھی. اور میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جب میں ان چیزوں کو دیکھتا ہوں تو ان کی کیفیت کو آج جب ملاحظہ کرتا ہوں تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کس کیفیات سے دوچار ہوتے تھے, اور ہم لوگ ان کی کیفیت کو نہیں سمجھ پاتے تھے. نور اللہ مرقدہ الشریف و غفر اللہ لہو لنا و لکم, کہ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نورانی فرمائے, ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے, اور ہمیں اور آپ کو مغفرت کی چادر میں ڈھانپ دے انشاءاللہ. تو کہتے ہیں کہ عارف اپنی ذات اور اپنے اطراف سے بے خبر ہوتا ہے, اور جب وہ بے خبر ہوتا ہے وہ پروردگار کے پاس حاضر ہوتا ہے, تو اس کی حال زبان حال سے وہ کیا کہہ رہتا ہے؟ نان چنان بے تو مشغولم اے بہشتی روی کہ یاد خیشتنم در زمین میں آیا. یعنی اپنے اطراف سے، خلاصہ عرض کر، اپنے اطراف سے اتنا غافل ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہمہ وقت ہمہ جہت خدا کے پاس محسوس کرتا ہے۔ خوب کہتے ہیں کہ ایسی وقت موقع پر کہ جب عارف مخلوق سے غافل اور اپنے خدا کے پاس ہو تو بہت بڑے بڑے واقعات ہو جاتے ہیں، وہ متوجہ نہیں ہوتا۔ مثلا زنان مصر کا اپنے ہاتھوں کو کاٹ دینا، یہ وضو کی ایک مثال ہے، خدا کی بارگاہ میں نہیں تھی لیکن کیا ہے، ایک مثال ہے کہ وہ بے خود ہو گئی تھیں، اپنے خود سے بے خود ہو گئی تھیں، اپنی ذات کی طرف توجہ، اپنے ہاتھ کاٹ دیے۔ ایسا حیرت ہے، انسان اپنے ہاتھ کاٹ دے، اس اندازہ نہ اتنا محب ہو جائے انسان۔ خوب یہ حضرت علی علیہ السلام کے لیے کہ پیر میں تیر لگتا ہے، نکالا جاتا ہے، مولا کو تکلیف ہوتی ہے، رسول اللہ کہتے ہیں جب علی نماز پڑھیں اس وقت نکالو، اور تیر نکال لیا جاتا ہے اور علی کو محسوس نہیں ہوتا۔ یا امام سجاد نماز پڑھ رہے ہیں، گھر میں آگ لگ جاتی ہے، چیخو پکار ہے، امام اسی دن نماز پڑھ دیں، نماز پڑھ لی، لوگ کہتے ہیں مولا آپ کے گھر میں آگ لگ گئی تھی، انہوں نے کہا اچھا میں خدا کی بارگاہ میں تھا۔ یا امام سجاد علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، امام کی آواز مثلا ایسے گر گئی، امام ایسی نماز پڑھ، اب ہماری، ہم تو کیا ہے کہ 10 کام کر رہے تھے، آباب بھی ٹھیک کر رہے ہیں، کعبہ بھی ٹھیک کر رہے ہیں، سر بھی ٹھیک کر رہے ہیں، ٹوپی بھی ٹھیک کر رہے ہیں، موبائل کی طرف بھی توجہ ہے، امام کی آبا گر گئی، امام درست نہیں کی۔ جب امام نے نماز تمام کی، ابو حمزہ جو امام کے صحابی، انہوں نے کہا مولا آپ کی آبا گر گئی تھی، آپ نے ٹھیک نہیں کی۔ امام نے کہا وہاں ہو تجھ پر، افسوس ہے تجھ پر، تجھے نہیں پتا میں کس کی بارگاہ میں کھڑا تھا۔ اس نے سر پیٹ لیا، مولا ہم اگر آپ کا یہ حال ہے تو ہم کہاں جائیں گے، آپ اپنی نماز کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میری آبا گر گئی، ہم تو پتہ نہیں کیا کیا کر جاتے ہیں۔ اس نے کہا مولا ہم تو مارے گئے۔ مولا نے کہا ہاں، واجب نمازوں کی کمی کو مستحبات اور سنت نمازوں سے پورا کرو، وہ اس کی ترمیم کرتی ہے، وہ اس کی کمی کو پورا کرتی ہے۔ خوب اس قسم کے واقعات بھرے پڑے، مثلا آیت اللہ خامنائی کے لیے ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے، جب ایران شاہ میں جلاوطنی کی زندگی بسر کر رہے تھے، آغائے راشدی جو آپ کی خدمت میں عرض کروں، خراسان کے ایک عالم دین ہیں، بہت ہی یعنی بڑی اچھی گفتگو کرتے خانوادے سے متعلق، اور بڑی ہنسنے ہنسانے والی گفتگو اور بہت جالب گفتگو کرتے۔ وہ کہہ لیں گے کہ ہم ایک کمرے میں نماز پڑھ رہے تھے رہبر کے پیچھے، تو بکری کا بچہ آ گیا، بکری کے بچے نے اچھلنا کودنا شروع کیا، کہہ لیں گے اتنا اچھلا کودا کہ ہماری ہنسی چھڑ گئی، اس کے اچھلنے کودنے کی وجہ سے ہنسی آ گئی، انسان ہے اختر، ہم نماز چھوٹ گئی۔ کہیں جب نماز تمام ہوئی تو آغا سے کہا کہ آغا آپ کو پتہ نہیں چلا، کہیں کون، بکری کے بچے بھی آیا تھا کوئی۔ یہ بعض اوقات انسان کیا ہے کہ اسے اندازہ نہیں ہوتا، وہ خدا کی بارگاہ میں ہوتا ہے، یعنی وہ رہبر کی معنویت کو بتا رہے کہ نماز میں اتنی توجہ ہوتی ہے کہ وہ اندازہ نہیں ہوتا۔ مل کے درود بھیجیے محمد والے محمد۔ خوب ایک واقعہ ایک عارف کے، ایک صوفی عارف کے بارے میں نقل کیا گیا، ہم نے آئمہ کا بتایا ہے، انہوں نے یہاں پر ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ قشیری نے لکھا ہے کہ ابو حفص حدد نیشاپوری کہ جو لوہار کا کام کرتا تھا، ٹھیک ہے نا، اس نے اپنے لوہاری کے کام کو چھوڑ دیا۔ کہتے ہیں کہ واقعہ یہ ہوا، ایک دن وہ دکان پہ بیٹھا ہوا اپنے کام میں مشغول تھا، ایک شخص اس کے پاس آیا اور اس کے سامنے آ کے اس نے آیت کی تلاوت کی۔ اس نے جب آیت کی تلاوت کی تو اس میں مجذوب ہو گیا، ڈوب گیا، ٹھیک ہے، اور ایک حالت اس کے سننے سے اس کے قلب پر طاری ہوئی، کیفیت طاری ہوئی کہ وہ خود سے بے خود ہو گیا، اپنی ذات سے بے خبر ہو گیا، وہ کہاں ہے، کیسے کیسے بیٹھا ہے، وہ بدون توجہ، بغیر توجہ کے اس نے گرم گرم لوہے کو جو قینچی سے پکڑتے ہیں وہ ہاتھ سے اٹھا لیا، اور اس کو اندازہ نہیں ہوا، یعنی وہ جو بھٹی جل رہی ہوتی ہے اس میں ہاتھ ڈال کے اس نے اٹھا لیا۔ اس کے شاگردوں نے جب چیخے، اس کے شاگرد چیخے، استاد کیا کر رہے ہو، یہ گرم لوہا ہے، ہاتھ جلا دے گا، کیا کرو۔ اس وقت جو ہے وہ متوجہ، وہ اٹھا چکا تھا، وہ یا اٹھانے کے غالباً کہہ رہے اٹھا لیا تھا اس نے، اس وقت جو ہے ابو حفصہ حداد نیشاپوری جو ہے وہ متوجہ، اس نے کیا کیا میں نے، یا پکڑ لیا تھا یا پکڑنے کی خرید، تو بہرحال اس نے اپنے اس کام کو چھوڑ دیا کہ یہ نقصان دہ اور جان لیوا بھی ہو سکتا ہے. یا اسی طرح قشیری جو ہے وہ لکھتے ہیں کہ شبلی جو ہے ایک دفعہ جنید پر داخل، جنید بغدادی ان کے پاس آئے، اور جنید کے پاس جو ہے وہ ان کی زوجہ بیٹھی ہوئی تھی، زوجہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، شبلی جو ہے وہ آئے. ہم جو جنید کی بیوی تھیں وہ چاہتی تھی کہ اٹھ کے چلی جائے تم دوسرے کمرے میں. جنید نے کہا کہ وہ ایک ایسی حالت میں ہے، وہ تم سے بے خبر ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ تم یہاں بیٹھی ہوئی ہو، تو بیٹھی رہو. اس کی زوجہ بیٹھی رہی وہیں پر، جنید کچھ دیر تک شبلی کے ساتھ گفتگو کرتا رہا، اور آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ شبلی نے رونا شروع کیا جنید بغدادی کی باتوں سے. اس وقت جو ہے جنید نے اپنی بیوی سے کہا کہ جاؤ اور اپنے آپ کو پردے میں کر لو، شبلی جو ہے وہ اپنی حالت میں آنے والا ہے. خوب اخلاقی طور پہ چونکہ یہ صوفیہ کے یہ واقعات ہیں، ہم ان کی تائید نہیں کریں گے کہ اب جو ہے تم چلی جاؤ. وہ بہرحال ایک عورت کا ایک نامحرم کے سامنے بغیر پردہ موجود رہنا اشکال ہے، اسی لیے ہم صوفیہ کی تعلیمات میں اشکال کرتے ہیں اور اعتراض کرتے ہیں، اس کو کامل نہیں سمجھتے. کہ ایک مثلا آپ جس کی بہت تعریف کر رہے ہیں، وہ اپنی بے پردہ زوجہ سے کہے کہ ایک نامحرم کے سامنے بیٹھی رہو، تو یہ بات درست نہیں ہے اخلاقی طور پر. اسی لیے عرفا کا راستہ جو ہے اگر قرآن و مکتب اہل بیت کے ہمراہ ہے، ان کے ساتھ ان کی تعلیمات کے مطابق ہے، تو جائز درست اور درست راستہ ہے. لیکن اگر ان میں کہیں انحراف ہے تو وہ ناقابل قبول ہے. حافظ کہتا ہے کہ چوہر خبر کے شنیدم رہی بے حیرت داشت عدیم سپس من و ساقی وز بھی خبری. کہتے ہیں کہ جو کوئی بھی خبر ملتی تھی نا، میں حیرت میں ڈوب جاتا تھا. اچھا یہ ہو گیا، اچھا وہ ہو گیا، اچھا ایسا ہو گیا، فلاں نے یہ کہہ دیا، فلاں نے حملہ کر دیا. چوہر خبر کے شنیدم رہی بے حیرت داشت، ہر خبر کے پیچھے ایک حیرت کا دروازہ کھلتا تھا. عظیم سپس من و ساقی بے وزبی خبری. کہتے ہیں اس کے بعد میں بھی بے خبر ہو گیا، اور مجھے شراب مستی پلانے والا، شراب معرفت پلانے والا ساقی بھی بے خبر ہو گیا. اس نے مجھے ایسی شراب معرفت پلائی ہے کہ میں بے خبر ہو گیا. اسی طرح حافظ نے ایک اور جگہ کہا ہے، حضوری گر ہمی خواہی از او غائب مش حافظ، متا ما تلقا من تہوا دع الدنیا واحملها. کہتے ہیں کہ اگر تم خدا کے بارے میں حضور چاہتے ہو اور حاضر ہونا چاہتے ہو، تو پھر کبھی خدا کو غائب مت سمجھنا، کبھی خدا کو اپنے سے دور مت سمجھنا. متا ما تلقا من تہوا دع الدنیا واحملها. کہتے ہیں جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے تو دنیا کو چھوڑ دو اور دنیا سے بے خبر ہو جاؤ، توجہ ہٹا دو گے مادیت سے، خدا والے بن جاؤ گے. خوب کہتے ہیں کہ عرفا وہ حالت کہ جس میں اولیاء اللہ حالت نماز میں ہوتے ہیں اور اپنے اطراف سے، اپنی سراؤنڈنگ سے بالکل غافل ہوتے ہیں، اس کو حضور کہتے ہیں، اور جب مخلوق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو اسے غیبت کہا جاتا ہے. اب آتے ہیں اگلی اصطلاحوں کی طرف، دسویں، گیارہویں، بارہویں اور تیرہویں اصطلاح، ذوق، شرب، رئی، سکر. اسی لیے آپ دیکھیں گے جس طرح عرفان کی اصطلاحیں ہیں، سکر ہے، ذوق ہے، شرب ہے، ان کی اپنی اصطلاحیں ہیں، قبض و بسط ہے، حال و مقام ہے، وقت ہے، اور جم و فرق ہے، ٹھیک ہے نا، غیبت و حضور ہے، ان کے اپنے خاص معانی ہیں. اسی طریقے سے شاعری کی اپنی ایک اصطلاح ہوتی ہے. شاعری کو سمجھنے کے لیے اس کی اصطلاحوں کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے. غزل کی اصطلاحات اور استعارے ہوتے ہیں، عام شاعری کے استعارے ہوتے ہیں، مرثی کے اپنے استعارے ہوتے ہیں، ان سب کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے. وہ معنی نہیں ہوتا بظاہر جو آپ لے رہے ہوتے ہیں. ذوق یعنی ذوق سے ہے، ذائقہ اسی سے، چشیدن. جیسے آپ کوئی چیز چکھتے ہیں، زیادہ یار فلاں آئس کریم کھاتے ہیں، فلاں چائے جگا کے پیتے ہیں، فلاں کی مٹھائی بڑی زبردست ہے، فلاں کا نمکو بڑا اچھا ہے، اور آپ چکھ چکے ہیں. اور بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ مثلا آپ نے کوئی چیز چکھی، پوچھنا بھائی آپ نے کہاں سے لی، کہاں سے بنوائی، ہوتا ہے، تو ذائقہ جو ہے وہ آپ کے کیا ہے منہ میں آ جاتا ہے، اور جیسے ذائقہ منہ میں آتا ہے آپ کا حافظہ اس کو کیچ کر لیتا ہے، اس کو محفوظ کر لیتا ہے۔ پھر مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں، ہماری نانا مرحوم جو تھے آغائے بارہوی کے نام سے مشہور تھے اور بہت جلیل القدر عالم دین تھے، ماتلی بھی جاتے تھے وہ، ان کے والد جانتے ہیں، ماتلی جاتے تھے وہ، لاہور سے آتے تھے ماتلی میں، جو ماتلی کے پرانے لوگ ہیں وہ آغائے بارہوی کے نام سے جانتے ہیں۔ تو ہماری ایک قیمامی سوئیاں بنتی تھیں، سوئیوں کی ایک پکانے کا انداز ہے قیمامی سوئیاں، ایک خاص انداز سے پکتی ہیں۔ ایک دفعہ ہمارے خالو تھے جو پہلے مرحوم ہو گئے، اب تو خالو نے کھپا تھے جو لاہور میں رہتے تھے، وہ کراچی شفٹ ہو گئے اور سب یہیں پہ انتقال ہوا ان کا، مرحوم کا، خدا ان مغفرت کرے تمام مرحومین کی۔ تو ان کے ایک دوست آئے لاہور سے، تو انہوں نے کہا آج میں تمہیں ایک ایسی چیز کھلاؤں گا کہ تم نے آج تک نہیں کھائی ہوگی۔ انہوں نے میری والدہ سے کہا کہ بھابھی جان آپ میرے لیے قیمامی سوئیاں بنائیں، میرے ایک دوست آ رہے ہیں انتہائی معتبر، بہت میرے کلائنٹ ہیں، آپ ان کی بنائیں۔ امی نے کہا ٹھیک ہے بھائی میں آپ کے لیے بنا دوں گی، اور میرے پھپا کے لیے میری والدہ مرحومہ نے سوئیاں بنا دی۔ انہوں نے سوئیاں کھائیں، ساری کھا گئے، کہنے لگے یہ سوئیاں میں نے یا لاہور میں کھائیں تھیں، آگے بارہویں کے گھر یا یہاں کراچی میں کھا رہا ہوں۔ بلا کا حافظہ اور بلا کا ذائقہ اب آپ تصور کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ آگے بارہویں ہی کی بیٹی کے ہاتھوں بنائی ہوئی ہیں، اس حد تک انسان ذائقوں کو محفوظ رکھتا ہے، یعنی ایک خاص انداز ہوتا ہے۔ تو ذائقہ کیا ہے؟ چشیدن ہے۔ کہتے ہیں کہ عرفا کہتے ہیں ظاہری علم جو ہے نا وہ ہمارے لیے جاذبہ پیدا نہیں کرتا، ہمیں جذب نہیں کرتا، یا ہم اسے جذب نہیں کرتے، ہم ان میں اس میں کشش نہیں ہوتی کہ ہمارے دل کو کھینچ لے۔ شوق اور انجذاب جو ہے وہ چکھنے کا نتیجہ ہے، جب چکھیں گے تو آپ لپکیں گے، جب لپکیں گے تو شوق پیدا ہوگا، آپ اسے انجذاب کریں گے، جذب کریں گے، حاصل کریں گے۔ کہتے ہیں کہ ہو یہاں پہ انہوں نے ایک بہرحال ایک مثال پیش کی ہے کہ ایک شخص جس نے اصل ذائقہ ہی نہیں چکھا ہو، مثال تھوڑی سی غیر مناسب ہے، وہ چونکہ ریکارڈ ہو رہی ہے میں اس کو ذکر نہیں کروں گا یہاں پہ، وہ انشاءاللہ اس کے بعد عرض کروں گا۔ کہتے ہیں کہ یہ صرف بتانے سے باتیں نہیں ہوتی ہیں، بلکہ یہ جب تک جذبہ نہ ہو نا اندر، کشش نہ ہو کسی بھی چیز میں، وہ نہیں ہوگا۔ آپ نے مثلا بہت ساری باتیں سنی ہوں گی اس علم عرفان میں، سب باتیں آپ کے دل پر اثر انداز نہیں ہوں گی، ایک خاص کوئی بات، کوئی نقطہ، کوئی واقعہ، کوئی حدیث، کوئی آیت، کوئی عارف کا واقعہ جو ہے وہ دل پہ نقش ہو گیا ہوگا، آپ نے جو تیر مارا ہے نا وہ جا کے آپ کے دل پہ لگ گیا ہوگا، سب چیزیں یاد نہیں رہتی ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ ذوق یعنی چشیدن، یعنی انسان در حقیقت عالم امکانات میں خدا سے ذوق لے، انجذاب یعنی جذب کرنے کی صلاحیت لے۔ ہم کہتے ہیں نا جذبہ، فلاں میں جذبہ ہے، کیا مطلب؟ وہ بھی مانا ہے، جذبہ ہے یعنی جذب کرنے کی صلاحیت ہے۔ پانی میں، پتھر میں پانی کو جذب کرنے کی صلاحیت نہیں، جذب کرنا کیا ہوتا ہے؟ ایک باڈی کی پراپرٹی کو یا خصوصیات کو دوسری پراپرٹی اپنی کیپیسٹی اور ظرفیت کے مطابق ایبزارو کر لے، جذب کر لے، حاصل کر لے، اس کو جذبہ کہا جاتا ہے، جذب کرنا۔ دو چیزیں، یعنی ایک چیز کی پراپرٹی کو دوسری چیز اپنی ظرفیت کے مطابق جذب کر لے۔ لے مثلا پانی کو اس پر ڈالیں گے، یہ پلاسٹک پانی جذب نہیں کرے گا، شیشہ ہے جذب نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، پلاسٹک ہے جذب نہیں کرے گا، لیکن کپڑا ہے، کپڑا پانی کو جذب کرے گا اپنی کیپیسٹی سے۔ 3 کلو پانی رکھا ہوا ہے اور آپ نے جو ہے اس ابا کو بھگو دیا، کہ یہ ابا پورا پانی جذب کر لے گی؟ نہیں، اپنی کیپیسٹی کے مطابق۔ اس کو دھوپ میں ڈال دیں پھر یہ پانی کو نکال دے گی، پھر ویسے ہلکی ہلکی ہو جائے گی۔ تو جذبہ کیا ہے؟ جذبہ کا حقیقت کسی چیز کے وجود کو اپنے اندر اتارنے کا نام ہے۔ ذوق جذبے سے آتا ہے، جذبہ یعنی خدا کی طرف توجہ، کہتے ہیں یہ صرف توجہ سے ہوتا ہے۔ ذوق جو ہے وہ لذت ہے. ذوق جو ہے در حقیقت کہتے ہیں کہ لذات حضوری لذات اور تجلیات و مکاشفات کو کہا جاتا ہے. جب آپ چکھیں گے تو پھر آپ آشنا ہوں گے, جب تک آپ نے چکھا ہی نہیں تو اس کا ٹیسٹ کیا ہے, اس کا مزہ کیا ہے, اس کا لطف کیا ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا. جب آپ چکھیں گے پھر آپ ہاں یہ تو بہت مزیدار ہے, یہاں سے چیز لینی چاہیے, مثلاً فنا چیز لینی چاہیے. اس کے بعد آتا ہے شرب, اس کے بعد منزل آتی ہے شرب کی, یعنی پینے کی, خوب حاصل کرنے کی, کھانے کی, ٹھیک ہے. اور جب کھا لیں گے, جب اسے پی لیں گے تو پھر اب آئے گی مستی, اب چڑھے گا خمار, اب آئے گی لذت, اب آئے گا مزہ. کیا چائے تھی یار, کیا سوئی تھی, کیا سوئی ڈش تھی, کیا بریانی تھی, مثلا ہوتا ہے نا. چکھیں گے خوب, پھر اس کو نوشیدن یعنی شرب کریں گے, نوشیدن یعنی پئیں گے, کھائیں گے. اس کے بعد کیا ہے, اس کے بعد جو ہے رئی ہے, معذرت ہے, وہ شرب نہیں ہے. خوب شکر کہا ہے انہوں نے, خوب شکر کہا ہے. شکر کیا ہے, یعنی وہ مستی میں آ جانا ہے. وہ کیا ہے کہ وہ جو اب پی لی نا آپ نے, وہ جو آپ نے لذت لے لی, اب آپ سوچ رہے یار کیا زبردست چیز تھی, کاش اور مل جاتی, کاش ایک اور مثلا ایک چائے اور مل جاتی. ہو اور اس کے بعد کیا ہے, رئی, رئی کہتے ہیں رئی سیراب شدن, یعنی جب جی بھر جائے. اب جی میں جب اتر گئی نا مزہ, جب جی میں اتر گیا, جب نفس اتر گیا, اب کیا ہے, اب اس کا خمار چڑھ, اب وہ مزہ آ رہا ہے یار, وہ مل جائے, وہ مل جائے. اب وہ جو یہ جو کیفیت ہے نا اس خمار کی, اس مستی کی, اس یوں کہوں کہ شرب کی, شکر کی, اس کو جو ہے رئی کہا جاتا ہے. اور رفع کہتے ہیں کہ ہو, اس کے بعد پھر اور منزل آتی ہیں. بس کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو ذوق کی منزل پر لے کر آنا ہے, خدا سے ذوق کریں, ذائقہ کریں خدا کی معرفت کا. اس کے بعد شرب ہے, پھر شکر ہے, اور پھر رہی ہے. اس کے بعد منزل آتی ہے چودھویں, پندرہویں اور سولہویں اصطلاحوں کی, اور وہ کیا ہے, محب, محق اور سہو. یہ تین منزلیں ہیں, یہ تین اصطلاحیں ہیں. خوب محب, محب یا سہو بہت زیادہ آیا ہے, محق کا لفظ کم آیا ہے. اور محب سے مراد کیا ہے کہ عارف ایک ایسی منزل پہ پہنچ جاتا ہے جہاں پر اپنی ذات کو محب کر دیتا ہے. محب کرنا کہتے ہیں نا, مٹا دینا, فنا کر دینا, ختم کر دینا, محب. خوب کہتے ہیں کہ محب وہ منزل ہے جہاں پہ عارف کیا کرتا ہے, ذات حق میں اپنے آپ کو مٹا دیتا ہے, از خود فانی نہیں شود, اپنے ذات سے فنا, اپنی ذات کو فنا کر دیتا ہے, اپنی ذات کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. قائد شہید آخری زمانے میں علامہ عارف حسن حسینی, انہوں نے عید فطر کا اعلان کیا. اکثر لوگوں نے, ٹرسٹیوں نے اور یہاں کے علماء نے کراچی کی ان کی مخالفت کی, بہت زیادہ مخالفت کی ان کی. تو حتیٰ کہ نماز عید کے لیے لوگوں نے مسجدوں میں مبارکوں کے دروازے بند کر دیے. تو ان سے ہم نے پوچھا کہ آغا صاحب آخری ناشتہ کراچی میں ان کا ایک دوست تھے, ان کے گھر کا ہم سب نے ارینج کیا تھا, اور ایک ہفتے بعد جو ہے وہ ان کو یوں کہوں کہ آنا تھا, کیونکہ 18 دلی سے 24 دلی تک ہفتے ولایت منایا جانا تھا, ٹھیک ہے نا. 21 ذی الحج کو قائد شہید کی شہادت ہوتی ہے, 1988 5 اگست چاند کے طرف سے 21 ذی الحج, 24 ذی الحج کو ان کو کراچی ہونا تھا. 18 دلی سے پہلے کی بات ہے, ایک ہفتہ پہلے کی بات ہے. انچولی میں ہم نے ایک دوست تھے ہمارے, ان کے گھر ہم نے ان کو ناشتہ رکھا تھا. تو کسی نے سوال کیا, آغا صاحب آپ نے اپنی عزت کا خیال نہیں کیا؟ آپ یقین کریں کہ آغا عارف کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, کہیں اس کی عزت ہی کیا ہوتی ہے جس نے اپنی عزت خدا کے حوالے کر دی. میری کیا عزت ہے, میں اگر اپنی عزت اور انا اور ناک کا اور اس چیز کا خیال کر دوں تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو کہتے ہیں کہ اپنی ذات سے اپنی ذات کو فنا کر دیتا ہے, یعنی اس کا میں ہونا, انا ہونا جو ہے وہ خدا میں ضم ہو جاتا ہے, اور وہ دوسروں کی طرح میں نہیں بولتا، جب وہ میں بولتا ہے تو خدا کی اجازت سے بولتا ہے. انانیت، میں بولنا، میرا، یہ سب کیا اس کی ذات سے فنا ہو جاتے ہیں. اگر کہتے ہیں کہ یہ محو ہونا خدا کی راہ میں، فنا ہو جانا خدا کی راہ میں اس حد تک بڑھ جائے کہ اس کے میں اور انا کے آثار بھی ختم ہو جائیں، وہ میں بھی نہیں کرتا، وہ انانیت بھی نہیں کرتا، تو وہ محق ہو جاتا ہے. یعنی در حقیقت محب اور محق جو ہے وہ بالا ترین مقام غیبت ہیں، کہ وہ دنیا سے بالکل ختم ہو جاتا ہے، محق ہو جاتا ہے. ایک سہم ہے مٹا دیتا ہے، اس سے بڑھ کر محق ہے کہ وہ محق کی پوزیشن میں آ جاتا ہے، یعنی وہ بالکل مکمل طور پر جو ہے فنا ہو جاتا ہے. کہتے ہیں ایسی حالت میں عارف جو ہے ممکن ہے فنا سے بقا کی طرف لوٹے، دوبارہ سے کسی امر ہدایت اور دنیا کے لیے آئے، تو لیکن وہ تنزل نہیں کرتا. اما نہ بے این معنی کہ تنزل کو نہ در حالت، پہلی حالت میں تنزل نہیں کرتا کہ پہلی حالت پہلی منزل دوسری منزل پہلی منزل پہ آ گیا، نہیں. یہ لوٹنا جو ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ دوسری منزل کو چھوڑ دے، نہیں، وہ دوسری منزل پر ہی ہے لیکن ایک نئے کام سے جو ہے وہ آیا ہے. بلکہ یہی معنی جو ہے بقا باللہ پیدا کا معنی دیتا ہے. بقا باللہ یعنی انسان جو ہے صاحب کی منزل پر آتا ہے، صاحب کی منزل پر آتا ہے، پھر جو ہے وہ محف کی منزل پر آتا ہے، پھر محق کی منزل پر آتا ہے، بالکل انانیت کے اثر کو مٹا دیتا ہے. اور اس حالت میں جب فنا سے بقا کی طرف آتا ہے، تنزل کے ساتھ نہیں آتا بلکہ اللہ کی بقا کے ساتھ بقا باللہ کی منزل پر آتا ہے. ہو اس حالت کو بقا باللہ کہا جاتا ہے، اس حالت کو محو کہا جاتا ہے، کہ انسان نے اپنے آپ کو فنا کر دیا ہے، اور اسی کو سہو کہا جاتا ہے. سہو یا صحو جو ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ لوٹنا ہے. لہذا یہ کہا ہے بلکہ بے این معنی کہ بقا باللہ پیدا بھی کنت و این حالت رکھے فوق حالت محو صحب مینامن، یعنی جب خدا کے ساتھ لوٹ کر آتا ہے تو اس کو صحب یا صحب کہا جاتا ہے. سترویں جو اصطلاح استعمال کی گئی ہے وہ ہے، آپ کی خدمت میں عرض کروں، خواطر. خواطر یعنی وہ خاطرات، وہ چیزیں جو وارد ہوتی ہیں، واردات بھی کہا جاتا ہے اس کو، وہ خیالات، وہ توجہات، وہ تجلیات جو عارف کے دل پر وارد ہوتی ہیں، القاء ہوتی ہیں، وارد ہوتی ہیں، انہیں واردات یا خواطر کہا جاتا ہے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ بعض اوقات یہ قبض و بس کی صورت میں آتی ہے، بعض اوقات کوئی چیز آتی ہے تو قبض کی صورت میں یا بس کی صورت میں، جو ہم پہلے ذکر کر جو خوشی کی صورت میں، یا سرور اور خوشی ہوتی ہے یا حزن و ملال ہوتا ہے. کبھی جو ہے وہ خطاب اور کلام کی صورت میں ہوتا ہے کہ وہ عالم کائنات سے خطاب و کلام کو سن رہا ہوتا ہے، اور گویا ایسے محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ جیسے کوئی شخص اس کے اندر سے اس سے باتیں کر رہا ہے. ایک زمانہ تھا ایک میں خانہ فرنگ میں ہوتا تھا، تو وہاں پہ 1 بجے اذان دی جاتی تھی، تو وہ میری ذمہ داری ہوتی تھی کہ اذان میں لگاؤں، تو اس سے پہلے جو ہے ایک تلاوت لگاتے تھے کوئی سورہ معمولی سا. تو مجھے 92 کی شاید بات ہے یا 91 کی بات ہے جب میں ایران نہیں گیا تھا، تو وہاں پہ مجھے عبدالعال متولی کی قرت بہت پسند تھی، مصر کا قالی تھا، اس کی قرت بہت پسند تھی مجھے، اور اس کی انا انزلنا جو پڑھتا تھا قیامت کی پڑھتا تھا، اس کی آواز خوبصورت، اس کی قرت، لیکن انا انزلنا مجھے بہت پسند تھی، تو میں معمولاً جو ہے وہ انا انزلنا لگایا کرتا تھا، اور جب بھی مجھے موقع ملتا تھا تو میں اس کو سنتا رہتا تھا، بہت سنتا تھا. تو اور اس کا لب و لہجہ جو تھا وہ میرے کانوں میں گونجتا رہتا تھا، یعنی اگر نہیں بھی چل رہا تو میرے کانوں میں آواز آ رہی ہے. آپ یقین کریں بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ جب میں چلاتا تھا اس کے ٹیپ ریکارڈ اور مثلا مائک سامنے لگا دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ جس انداز سے پڑھتا تھا عبدالعال متولی، واقعاً وہ قیامت ہوتی تھی. تو ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ ایک لائبریری ہوتی تھی چھوٹی سی، در و دیوار سے آواز آ رہی ہے، یقین کیجیے ایسا محسوس ہوتا جیسے در و دیوار سے آواز آ رہی ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیفیت عارف کے اندر پیدا ہوتی، خالی یہ تو میں عارف تو خیر نہیں ہوں، میں تو ایک وقت میں ایسا محسوس ہوتا، اتنا سنتا تھا انسان. امام صادق کے بارے میں امام صادق علیہ السلام قرآن پڑھ رہے تھے، قرآن پڑھتے پڑھتے امام صادق علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. امام سے پوچھا کہ کیا ہوا تھا؟ امام نے کہا میں قرآن پڑھ رہا تھا اور ایسا لگا جسے قرآن میں خدا سے سن رہا ہوں، خدا مجھ سے مجھے سنا رہا ہے قرآن، یہ بالاترین ترین درجہ ہے. تو کہتے ہیں کہ حوزن و ملال کی کیفیت ہوتی ہے، بعض اوقات وہ محسوس کرتا ہے کہ اندر سے کوئی آواز آ رہی ہے، اس کو خواتر یا واردات کہا جاتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ عارف جو ہے عرفان بغیر استاد کے رہنمائی کے نہ جاؤ، ایسا نہ ہو کہ شیطان تم سے آ کے کہے اور تم اس کو رحمانی آواز سمجھو. یہ بھی ہوتا ہے، شیاطین آتے ہیں وہ گمراہ کرتے ہیں، اور جو بیوقوف عارف چغت جو ہوتا ہے نا وہ سمجھتا ہے یہ شیطان ہی نہیں، یہ رحمانی آواز ہے، ربانی آواز ہے، ان کی آواز سے لبیک کہہ دیتا، گمراہ ہو جاتا ہے. لہٰذا بغیر استاد کے کہتے ہیں اس منزل کو تیرا کیا جائے. خوب، عرفا نے اس ضمن بہت سارے واقعات لکھے ہیں کہ یہ کبھی شیطانی ہوتی کبھی نفسانی ہوتی ہے، لہذا کبھی کبھی انسان جب شیطانی یا نفسانی آواز پہ لبیک کہتا ہے سنتا ہے تو وہ گمراہ ہو جاتا ہے. اور اسی لیے سورہ انعام آیت نمبر 124 میں کہا ہے وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، کہ بے شک شیاطین جو ہیں وہ چکر لگاتے رہتے ہیں اپنے اولیاء یعنی پیروکاروں کے لیے جو ان سے محبت کرنے والے ہیں. مسلسل لَيَحُونَ کا مطلب وہی نہیں ہے، وہی سے مطلب القاء کرنا، یہاں وہی بمانے القاء ہے، یعنی ڈالنا ہے، پھینکنا ہے، ان کو گمراہ کرنا ہے. وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيَحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، اپنے اولیاء اپنے پیروکار محبت کرنے والوں کے دلوں پر مسلسل کیا دورے ڈالتے رہتے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک جو استاد ہے وہ تشخیص دے گا کہ یہ رحمانی آواز ہے یا شیطانی آواز ہے، توجہ رکھیے گا. ایسا نہیں کہ ہر چیز کو سنیں آپ کہیں یہ رحمانی آواز ہے. اسی لیے کہا کہ اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا، خداوند ایک لمحے کے لیے بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا. لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا، آنکھ پلک جھپکنے کے لیے بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا، کیونکہ میرا نفس مجھے بیچ دے گا، گمراہ کر دے گا. خوب، کہتے ہیں کہ بہت سے لوگ تھے کہ جو رحمانی کو شیطانی اور شیطانی کو رحمانی تصور کیا کرتے تھے. اور 18، 19، 20 اصطلاح جو استعمال کی جاتی ہے وہ ہے قلب، روح اور سر. ہم پہلے بتائیں، یہ پہلے بیان کر چکے ہیں کہ شیخ مطالعہ نے کہا کہ اصطلاحیں بہت ساری ہیں، ان میں سے جو مشہور ترین اصطلاحیں انہیں ہم بیان کر رہے ہیں. 20 اصطلاح بیان کی ہیں، 17 ہم پڑھ چکے ہیں، 18، 19، 20 قلب، روح اور سر ہے. اور عرفا کبھی نفس کو، کبھی قلب کو، کبھی روح کو، کبھی سر کو مختلف حوالوں سے تعبیر کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. انسان کے باطن کو نفس کہا جاتا ہے، کبھی قلب کہا جاتا ہے، کبھی روح کہا جاتا ہے، کبھی سر کہا جاتا ہے، راز کہا جاتا ہے. کہتے ہیں جب تک انسان کا باطن اندر اسیر شہوت اور نفس کا غلام ہے اسے نفس کہا جاتا ہے. انسان کے باطن کو نفس کہیں گے تو یعنی تم اسیر شہوت ہو، اسیر خواہشات نفسانی ہو، اسیر خواہشات شیطانی ہو، اس کو نفس کہا جائے گا. جب وہ معارف الہی کو حاصل کرنے لگتا ہے، ٹھیک ہے، تو اسے قلب کہا جائے گا. صحیح، قلب ہے یعنی اب وہ نفسانی نہیں ہے، یہ خدا کی طرف بڑا خدائی تعلیمات کو لے رہا ہے. اور جب محبت الہی اس کے دل پر طلوع ہوتی ہے، یہ دل کے اندر سے طلوع ہوتی ہے، تو اسے روح کہا جاتا ہے. تتلہو علی الافئدہ، یہ وہ آگ ہے کہ جو دلوں کے اندر سے نکلے گی. توجہ رکھیے گا، یہ جو بعض اوقات لکھا گیا ہے کہ یہ وہ آگ ہے انسان کی جو دلوں کے اندر، جیسے کہا گا کہ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں، یہ اکولون فی بطونہم نارا، یہ آگ کھا رہے ہیں، پیسہ نہیں کھا رہے، کھانا نہیں کھا رہے، غذا نہیں کھا رہے، آگ کھا رہے ہیں. اس کی حقیقت کہاں ظاہر ہوگی؟ عالم آخرت، جس کا کہا تطلعوا علی الافئدہ، یہ دلوں سے روشن ہوگی آگ. کہتے ہیں وہ دل کہ جس میں دنیا میں خدا کا نور نہ چمکے، وہ دل روز قیامت اس سے آگ نمودار ہوگا، وہ دل جلے گا کہ جس میں خدا کا نور نہ ہوگا. کہتے ہیں کہ محبت الہی جس دل پر طلوع کرتی ہے، یعنی جس باطن پر اسے روح کہا جاتا ہے، اور جب انسان مرحلہ شہود تک پہنچتا ہے، خدا کو دیکھتا ہے، خدا کی تجلیات، خدا کو دیکھنا یعنی خدا کی تجلیات کو دیکھتا ہے، اس کی صفات کے مظہر کو دیکھتا ہے، تو اس کو سر کہا جاتا ہے۔ خوب کہتے ہیں کہ بعض عرفا اس سے بھی بالا تر درجے کے حامل ہیں اور قائل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس سے بڑا درجہ خفی اور اخوا ہے۔ خفی یعنی پوشیدہ اور اخوا یعنی سب سے زیادہ پوشیدہ۔ اس منزل پر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ عرفا آ جاتے ہیں۔ یہ وہ اصطلاحیں تھیں کہ جو در حقیقت علم عرفان میں استعمال کی جاتی ہیں، اور شہید مطہری نے اس کو یہاں پر خلاصتاً عرض کیا ہے۔ یہاں پہ ایک ضمنی سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم نے عرفا اور صوفیوں کی تاریخ بیان کی تھی تو اس میں بہت سارے صوفیوں اور عرفا کا تذکرہ تھا۔ ایک سوال ہم سے یہ ہوا ہے کہ جناب آپ نے فلاں صوفی، فلاں شاعر یا فلاں عارف کا نام لیا، تو ان کو تو ہم اچھا نہیں سمجھتے یا کامل نہیں سمجھتے، تو ان کی خدمت میں عرض ہے کہ ابھی جو گفتگو ہوئی ہے، جو دوسری صدی اور پہلی صدی سے لے کر اور مثلا نویں دسویں صدی کے عرفا اور موجودہ دور کے عرفا تک، یہاں پر ہم یہ بحث نہیں کر رہے کہ کون عارف صحیح ہے، کون عارف غلط ہے، کون صوفی صحیح ہے، کون صوفی غلط ہے، کون سے مشائخ راہ درست پہ تھے، کون سے مشائخ راہ انحراف پر تھے، کس نے حقیقت طریقت شریعت کو تھامے رکھا، کس نے جو ہے وہ چھوڑ دیا۔ ابھی ہم اس کو گفتگو، ہم نے صرف تاریخ بیان کی کہ تاریخ میں یہ افراد گزرے، ان کو صوفی، ان کو مشائخ، ان کو عرفا اور عارف کہا جاتا ہے، لہٰذا یہ ذہن میں رہے۔ اور یہ درس جو ہے ایک در حقیقت ایک چنگاری ہے کہ جو ہمارے دلوں میں خدا کی محبت کی آتش کو روشن کرنے کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سے وہ اپنی آتش عشق کو ہمارے دلوں میں روشن کرے، کہ جس دل پر خدا کی آتش، جس دل میں خدا کی آتش عشق روشن ہو جائے، وہ تتکل ہو اللہ تعالیٰ کا کبھی مزہ نہیں بن سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو حقیقی معنی میں اپنی معرفت و عرفان عطا فرما۔ اور اس لیے امام کیا کہہ رہے ہیں، اللہم ارزقنی توفیق الطاعة وبعد المعصية وعرفان الحرمة، معرفت عرفان عطا فرما، اپنی نیکیوں کا، اپنی خوبیوں کا، اپنی مدد کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حقیقی عرفان سے، حقیقی معرفت سے، حقیقی پہچان سے آشنا کرے، ہم سب کو حقیقی معنی میں اپنا صحیح بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور جو کچھ بھی ہم نے کہا اور سنا، اور جو کچھ بھی ہمارے ناظرین سامعین نے سنا، اس کو اپنے قرب کا ذریعہ قرار دے، اور وہ تمام عرفا خصوصاً شہید محترم امام خمینی جنہوں نے عصر حاضر میں اس عرفان اسلامی کو زندہ کیا ہے، ان کے درجات کو عالی سے متعالی فرمائے، اور ہمیں ان کے فرامین اور ارشادات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حقیقتاً یہ علماء ہیں کہ جس دور حاضر میں حقیقی اسلام کو، حقیقی تعلیمات اہل بیت کو، اور مکتب عرفان اسلامی کو ہمارے سامنے بیان کرنے والے ہیں۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم۔